جہاں تک اذان کا مذاق ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا, جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات سنتا تو کہا کرتا, قد حرق الکاذب, یعنی جھوٹا جل کر تباہ ہو. کیونکہ اذان کی تاثیر ایسی ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان نہ ہو اس کے اوپر بہت گراں گزرتی ہے. ہر وہ شخص جو اللہ سے, دین سے, خدا رسول سے بیزار ہو, اس کے لیے اذان ایک تکلیف دہ آواز ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. شیطان کے مکمل غلبے کی علامت ہے, کیونکہ شیطان بھی اذان کی آواز سن کے ٹھہرتا نہیں, فوراً پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے. جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو شیطان سے مغلوب ہو, خاص طور پر آپ دیکھیں کہ صبح کی اذان, اس وقت شیطان کا پورا غلبہ ہوتا ہے کہ سو جاؤ تھپکارا ہوتا ہے ہم کو, اور اس وقت اذان سب سے ناگوار گزرتی ہے, کیونکہ انسان اس وقت شیطان کے اثرات میں ہوتا ہے. تو جو شخص شیطان کا آلائے کار ہو, اس کے لیے اذان ایک بہت ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے. عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں بڑا فرق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے یا نہ لانے کا, جو بنیادی عقائد ہیں. یہ الگ بات ہے, انہوں نے اپنے عقائد میں بگاڑ کر لیا اور تین خداؤں کا تصور پیدا کر لیا, لیکن اصل فرق ایک ہی ہے, اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا یا نہ لانا. اب یہ ہے کہ جب آپ کے نام کو بلند کیا جاتا تو اس وقت خاص طور پر وہ یہ لفظ بولتا کہ جھوٹا جل کر تباہ ہو, بد دعا دیتا, اور یہ دراصل اس کی اپنے دل کی جلن کا اظہار تھا. اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن ایک لڑکی اس کے گھر میں آگ لے کر آئی. وہ خود اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے. نادانستہ طور پر اس بچی کے ہاتھ سے چنگاری گر گئی, جس سے سارا گھر اور گھر والے جل گئے. اور یہ ایک طرح سے صداقت تھی اس بات کی کہ جس کو اس نے جھوٹا کہا وہی جلا, اور صرف دل کی جلن نہیں, جسم اور گھر بھی جل گیا. تو شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والے کبھی بھی عزت نہیں پاتے, وہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی دیکھ کر رہتے ہیں. ایک اور روایت ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت بلال نے اذان دی. چند نوجوانوں نے اذان کی آواز سنی اور ہنسی اڑائی اور نقل اتارنے لگے, جسے عام طور پر بچے ریپیٹ کرنے لگتے ہیں وہی الفاظ. ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ابو محذورہ بھی شامل تھا, بہت خوش آواز نوجوان تھا. جب آپ نے سنا کہ وہ مؤذن کی نقل اتار رہا ہے تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر اسے اسلام کی دعوت دی. ابو محذورہ کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی, اس نے اسلام قبول کر لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا مؤذن مقرر کیا, اور اس طرح وہ نقل اصل بن گئی. یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ بسا اوقات کچھ لوگ دل کے بغض کی وجہ سے نہیں مذاق اڑا رہے ہوتے. اب یہ دو واقعات ساتھ ساتھ ہیں, ایک دل کے حسد اور جلن سے مذاق اڑا رہا ہے, اس کا انجام کچھ اور ہوا ہے, اور ایک محض, جیسے عام طور پر نوجوان کسی بھی چیز کا بیٹھ کے مذاق اڑانے لگتے ہیں لیکن ان کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, صرف سنی سنائی بات یا دیکھا دیکھی دوسروں کی ایک کام شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. اب یہاں یہ دو مثالیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ اگر اپنے معاشرے کے اندر کسی کو اسلام کا مذاق اڑاتے دیکھیں یا اسلام کے کسی بھی شاعر کا, تو ہمیشہ یہ ضرور غور فرمائیں کہ یہ شخص کس کیٹیگری میں ہے, پہلی میں یا دوسری میں. کیونکہ عموماً ہم یہ فرق نہیں جانتے ڈیفرنشیٹ نہیں کرتے اور سب پہ ایک ہی سٹیمپ لگا دیتے ہیں، سب کے اوپر ایک ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ سب کافر ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے وجہ کیا ہے، نہ سمجھی ہے، نہ عقلی ہے، یا حسد بغض جلن ہے، شدید عداوت ہے دین کے لیے، کہ ایسے ہی دیکھا دیکھی لوگوں کو دیکھا وہ کر رہے ہیں تو ساتھ شروع ہو گئے. اور آپ اپنے معاشرے کے اندر یہ دونوں کردار دیکھ سکتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ معاملہ مختلف ہوگا. جو لوگ تو حسد اور بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے وہی کچھ کرنا ہے جو یہود و نصارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا. کیا؟ وَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَ، اگنور کرو ان کو. لیکن وہ لوگ جو صرف عمر کے تقاضے یا ناسمجھی کی وجہ سے، جیسے یہ نوجوان مذاق کر رہے تھے، ایسے لوگ ہوں، ایسے نوجوان ہوں، تو ان کو بلا کر محبت سے، پیار سے انہیں اسلام کی بات سمجھا دیجئے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ بات سمجھ جائیں تو وہ آپ سے بھی اچھے اسلام دوست ہو سکتے ہیں. ہم عموماً ایسے را مٹیریل کو پہچانتے نہیں، اور ایک دم ان پہ فتویٰ لگا کے انہیں اپنے حریف گروہ میں شامل کر دیتے ہیں. یہ باریک فرق سمجھنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کی فورس کون لوگ بنے؟ وہی جو ابتدا میں اسلام کی مخالفت کرتے تھے. تو کبھی بھی بظاہر کسی کو اسلام کی مخالفت کرتے دیکھ کر یہ نہ سوچا کریں کہ یہ شخص ہے ہی کافر، اور اس میں تو کبھی سیدھا نہیں ہونا، اس کے اندر تو کوئی خیر اور ہدایت ہے ہی نہیں. نہیں ہوگی، آپ نے تلاش نہیں کی، آپ کو نظر نہیں آئی، آپ نے اس کو چینلائز نہیں کیا. ہم عموماً اس کو اپنی ذات کے خلاف لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کر سکتے نا کہ ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے، پکڑوا کے کھڑا کر کے اور درے لگواتے کہ خبردار جو آج کے بعد تم نے یہ کام کیا، اور اس طرح ایک اچھے انسان کو کھو دیتے. ہم سب بھی جب دین کی خدمت کے لیے نکلے تو اسی سوچ کو سامنے رکھ کر نکلے کہ مذاق اڑانے والے دو مختلف گروہ کون سے ہیں. یہاں پر ہمیں کس کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے؟ جو دل کے حسد اور بغض کی وجہ سے اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اور سختی کے ساتھ منع کیا، بار بار تکرار سے منع کیا کہ ان سے تعلق نہیں رکھنا، ورنہ وہ تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اچھا، یہاں ایک اور نقطہ ذرا سا جو انڈائریکٹلی سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم آواز دیتے ہو، بلاتے ہو نماز کی طرف. اب یہ آزان کے الفاظ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھے ہوئے، کہیں لکھے ہوئے؟ کہیں نہیں لکھے ہوئے کہ لوگو آزان دو تو یہ پڑھا کرو. پھر یہ کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتے ہیں. تو وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو مانتے نہیں ہیں، وہ پھر آزان کیسے دیں گے؟ کیونکہ ان کے خیال میں تو حدیث کئی سو سال بعد لکھی گئی اور وہ ریلائبل نہیں ہے. دین کا ایک بڑا حصہ حدیث سے مکمل ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی احادیث گھڑ لی گئیں، کیا کیا اسباب تھے، کیا کیا وجوہات تھیں، کہاں آپ کو اوتھینٹک روایات مل سکتی ہیں، کہاں من گھڑت باتیں ملتی ہیں. یہ تو آپ جانیں، لیکن ان جانے میں ہر چیز کا انکار کر دینا یہ درست نہیں. اچھا، یہاں پچھلی بات کو سم اپ کرتے ہوئے کہ جو لوگ دل کی نفرت سے دین کا مذاق اڑائیں، کیا وہ لوگ واقعی دوستی کے قابل ہو سکتے ہیں؟ تعلق تو ان سے بھی آپ یہ نہیں کریں گے کہ کاٹ کے ایک طرف پھینک دیں. دین کی دعوت تو ان کو بھی دینا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کو بھی ایسے لوگوں کو دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا، ان سے دلی محبت نہیں کی جا سکتی، ان سے دلی محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں۔ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر اس بات پر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے۔ یعنی اے اہل کتاب، بتاؤ تو صحیح، کیا یہ بھی کوئی عیب کی بات ہے؟ یہ بھی کوئی قصور کی بات ہے؟ یہ بھی کوئی جرم ہے؟ کیا؟ کون سا؟ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں، جو ہم پہ اتری اس کو بھی، اور جو ہم سے پہلے اتری ان کو بھی، ہمارے اس ایمان میں کوئی خرابی تو دکھاؤ، ہماری غلطی تو بتاؤ، کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو یا ہمیں ناپسند کرتے ہو۔ اصل بات یہ نہیں کہ ہمارے ایمان یا دین میں کوئی خرابی ہے، ہم تو تمہاری کتابوں کو اور تمہارے رسولوں کو بھی مان رہے ہیں، اور اپنے ماننے والوں سے تم نفرت کرتے ہو۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ہے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ تمہاری اکثریت نافرمان ہے، فاسق ہے۔ یہ ہے وہ وجہ، وہ سبب کہ تمہارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی، انسانیت کے لطیف احساسات جو انسان کو برائیوں سے روکتے ہیں وہ ختم ہو گئے۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ اس صلاحیت کا ختم ہو جانا، اس حس کا ختم ہو جانا جو انسان کو برائی سے روکے۔ فسق حد توڑ کے، یعنی لیک ہونے لگنا، کریک ہو جانا کسی چیز کا۔ جب کریک ہوتا ہے نا کوئی چیز، تو باریک چیز اندر سے نکلتی ہے، سب سے لطیف چیز نکلتی ہے۔ تو جب انسان کے اندر ایمان کریک ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو حیا نکلتا ہے۔ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، شرافت، وسعت قلب، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرنا، یہ سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی اطاعت سے بھاگ کر اللہ کی نافرمانی میں انسان پناہ لینے لگتا ہے، یہی فسق ہے۔ تو جب کوئی شخص ایسا ہو جائے، اس کو پھر کوئی خیر کی بات پسند نہیں آتی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمیں اکثر دین کی باتیں اچھی کب نہیں لگتی؟ کون سی بات اچھی نہیں لگتی؟ ہم سب کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، کہتے ہیں نا، رسول سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ہم سب اپنے اوپر غور کریں، خود کو دیکھیں، کیا وجہ ہے کہ دین کی کچھ باتیں ہم کو اچھی نہیں لگتی، بڑی بھاری لگتی ہیں، بڑی بوجھل لگتی ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کو اچھی نہیں لگتی؟ کہ یہ تو نہ ہی بتائی جاتی، یہ تو نہ ہی سنتے تو اچھے تھے۔ وہ جو ہمیں عمل کرنے کو کہیں، ہماری زندگی کے بدلنے کا مطالبہ کریں، وہ باتیں ہم کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اہل کتاب کی مشکل یہی تھی کہ ان کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں ان کی غلط حرکتوں سے نکلنے کو کہتی تھی، گناہوں کو چھوڑنے کو کہتی تھی۔ انہیں فسق پسند تھا، آپ اصلاح کی طرف بلاتے تھے۔ پھر بھلا سمجھوتا کیسے ہو سکتا تھا؟ آج ہماری اکثریت، یہ تو اہل کتاب کو کہا گیا نا، اکثرکم، تمہاری اکثریت۔ آج ہم بحیثیت مسلمان امت کے اپنی اکثریت کو دیکھیں، اگر آپ ان کو کسی کانسرٹ کی طرف دعوت دیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہزاروں روپے کا ٹکٹ خرید کر بھی جانے کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں، اور دین کی دعوت مفت میں بھی دی جائے تو مصیبت سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں. اپنی یوتھ کو دیکھ لیجئے، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ادھر کو کیوں چلتے ہیں، ادھر کو کیوں نہیں چلتے؟ آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ وہاں پریزنٹیشن اچھی ہے، یہاں اچھی نہیں، یہ ایک وجہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ وجہ بھی دور کر دی جائے تو پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز عمل بدلنے کو کہے وہ بھلا کب اچھی لگتی؟ جس میں انسان کو کوئی حرکت کرنا پڑے، جس میں انسان کو کچھ قربانی دینا ہو، اپنے جذبات، احساسات یا کسی اور چیز کی، وہ چیز بھلا کہاں اچھی لگے گی؟ اکثریت دین سے دور اس لیے بھاگتی ہے، دین کی بات اس لیے نہیں سننا چاہتی کہ وہ خود کو بدلنا نہیں چاہتی. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر ہم سن گئے، اگر ہم نے قرآن سن لیا تو پھر ہے نا، وہ جو دل میں ہوتا نا، زبان سے بولتے ہیں لوگ لیکن انڈائریکٹلی، کہ اگر ہم نہیں سنتے بابا، اگر سن لیا تو پکڑ ہو جائے گی. پکڑ کیوں ہوگی؟ کیونکہ عمل نہ کیا تو پھر مواخذہ ہوگا. ایسا کہنے والے کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی سب باتوں کا علم ہے، کہ یہ بندے اس لیے نہیں سن رہے کہ یہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. اللہ کو نہیں پتا، اس کو دھوکہ دے سکتے ہم؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا، یخادعون اللہ، اسی کو تو کہیں گے آپ، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکا دیتے ہیں. کس طرح؟ کہ گویا نعوذ باللہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے دل کا، کہ انہوں نے چھپا کے کیا رکھا ہوا اندر، کہ وہ کیوں نہیں سننے آتے، کیوں نہیں قرآن کی طرف آتے. تو کیا کسی خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل جائے گا؟ نہیں، خطرہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے. کیا اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمارا حساب کتاب بدل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اتنے ہزار لوگ انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ پھر پکڑ ہوگی، لہٰذا ان کو نہ پکڑا جائے. یہ بڑے عقل مند تھے، اپنے آپ کو بچا کے آگے، انہوں نے اپنا انتظام کر لیا تھا پہلے ہی. اللہ کو سب پتا ہے، وہ دلوں کی چھپی ہوئی باتیں تک بھی جانتا ہے، ان خیالات تک سے واقف ہے جو ہمارے دل میں ابھی آئے بھی نہیں، وہ بھی اس کو پتہ چل جاتا کہ اب اندر کیا آنے والا اور کیا گزرنے والا ہے. اس لیے کوئی بہانہ اس کے ہاں کام نہ آئے گا. یخادعون اللہ، اور کس کو؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم، اصل میں خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یہ تنقمون کا لفظ جو ہے نا، نون قاف میم سے اس کا روٹ، نقمہ کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانا، غصہ ہونا، ناپسند کرنا، انکار کرنا، خواہ زبان سے اظہار ہو یا سزا دے کر. انتقام کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی تم ہم پہ اس لیے ناراض ہو، اس لیے ہم کو ناپسند کرتے ہو، اس لیے ہمارا انکار کرتے ہو، اس لیے ہم سے انتقام لیتے ہو. کیا ہم اللہ کو مان گئے؟ یہ بھی کوئی انتقام لینے کی بات ہے؟ اصل بات یہ نہیں کہ قصور ہمارا ہے، اصل بات یہ ہے کہ قصور تمہارے اندر ہے، کہ تم ماننا نہیں چاہتے، اپنے عمل کو بدلنا نہیں چاہتے. قل، کہہ دیجئے، هل انبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، بشر من ذالک، اس سے بھی بدترین چیز، مصوبتاً، انجام میں، کیا میں بتاؤں تم کو کہ انجام کے اعتبار سے اس سے بھی بدترین لوگ کون ہوں گے؟ عند اللہ، اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہوگی، جس پہ خدا نے لعنت کی. کس پر لعنت ہوئی تھی؟ یہود پر. وغضب علیہ، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا. وجعل منہم القردۃ، اور اس نے ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا. کردہ. کون تھے یہ؟ اصحاب السبت. والخنازیرہ، اور کچھ کو خنزیر بنا دیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے جنہوں نے آسمان سے ایک مائدہ اتارنے کی دعا کی تھی، جس پر سورت کا نام المائدہ ہے، آگے یہ واقعہ آئے گا. لیکن جب مائدہ یعنی وہ دسترخوان اتر بھی آیا آسمان سے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، نتیجتاً ان کو سور بنا دیا گیا، مسخ کر دیا گیا. وَعَبَدَتْ تَاغُوتَ، اور انہوں نے شیطان کی بندگی کی، تاغوت کی بندگی کی. اُلَائِكَ شَرٌّ مَكَانًا، یہی لوگ مرتبے کے اعتبار سے بدترین ہیں. وَأَدَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے سے، اعتدال کی راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، دور جا چکے ہیں. اب یہ فسق سے اگلا درجہ ہے. جب انسان کے اندر سے خیر ختم ہو جاتا ہے نا، اچھی عادات ختم ہو جاتی ہیں، اچھے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، فاسق بن جاتا ہے، اور پھر یہ بیماری اور شدت پکڑتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے انسانیت مسخ ہو جاتی، وہ جانوروں کی سطح پہ اتر آتا ہے. جب اندر سے مکمل جانور بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ باہر کی شکل بھی جانوروں جیسی کر دیتے ہیں. کچھ قوموں میں یہ بیماری جب حد سے زیادہ بڑھی کہ ان کے اندر جانور ہو گئے، تو اللہ نے باہر بھی ان کو جانور بنا دیا. جب انسان ضد اور ہٹ دھرمی اور عداوت کا شکار ہوتا ہے، تو پھر ظاہر میں بظاہر انسان ہوتا ہے، لیکن اندر سے حیوان ہوتا ہے. اس کی انسانیت کی بجائے حیوانیت ابھر آتی ہے.